فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی۔ فرعون نے حامان سے جو کچھ کہا تھا یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، اس کو بھی پتا تھا یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسی عمارت بنائے جو آسمان تک جا پہنچے یا اوپر تک جانے کا کوئی راستہ ملے۔ یہ محض ایک شال کے طور پر بات کی گئی، ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، داری کی سنجیدہ بات کو سکتے میں اڑانے کی کوشش تھی۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ رجل مؤمن نے جو دربار میں تقریر کی تھی، حق کو جس انداز میں واضح کیا تھا، اہل دربار اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو فرعون کو خوف لاحق ہوا کہ میری اپنی قوم کا ایک شخص جو ہے وہ موسیٰ سے ساتھ دے رہا ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں سچائی سے، تو اس نے اس سارے اثر کو توڑنے کے لیے ایک ایسی بات کی جو میں نے ایک مذاق کی سی تھی۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بدلنا چاہتے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات کا کسی کا اثر ہو رہا ہے اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں اور سارا ماحول اسی طرف جا رہا ہے اور میں تنہا ہو رہا ہوں، میں آئسولیٹ کیا جا رہا ہوں، تو پھر وہ اسی قسم کی شوشی چھوڑتے ہیں، اسی قسم کی باتیں، تاکہ وہ بات جس کا اثر ہو رہا ہے وہ اثر ختم ہو کر رہ جائے۔ تو یہ تمام کی تمام دراصل فرعون کی چالیں تھی اور اس کی چالیں اس کی اپنی تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ کیونکہ اس ساری بات کے آخر میں اللہ تعالیٰ وما قید و فرعون کی بات کرتے ہیں، یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، لیکن رجل المؤمن نے اپنا کام جاری رکھا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دین کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے نا، نہ وہ کسی کے الزام سے باز آتا ہے، نہ کسی کے مذاق اڑانے سے، نہ کسی کے شوشہ چھوڑنے سے، وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کوئی اثر نہیں ہوا کہ فرعون نے ابھی کیا مذاق کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو برائی کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے قوم، آخر یہ کیا واضح ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کہہ رہا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا، یعنی جن سے خدا ہونے کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، وہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ لگتا ہے نا کہ جب وہ حق پہنچا رہا تھا تو اس کو بھی دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی، اسی لیے وہ کہتے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ فوقاه الله السيئات ما مكروا، آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، دوزخ کی آگ، النار، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کی گھڑی جب آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یہ بھی برزخ یا قبر کا عذاب ہے. قبر سے مراد وہ مخصوص گڑھا ہی نہیں، انسان مر کے جہاں جاتا ہے وہ ساری زمین اس کے لیے قبر ہی قبر ہے، خواہ وہ کسی سمندر میں ڈوب کے مرے. آل فرعون تو سمندر میں پانی میں ڈوبے تھے، لیکن ان کو آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے. یعرضون علیہ غدوا وعشیا، صبح و شام آگ پہ پھرائے جاتے ہیں، آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے مرنے کے بعد. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں قبر کا عذاب، کہاں لکھا ہے برزخ میں کوئی سزا ہوگی، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو آل فرعون کا کہاں سے فیصلہ ہوا تھا؟ ابھی تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس دن تو پھر اشد العذاب میں جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو انتظار کا وقت ہے وہ بھی ان پر کچھ خوشگوار نہیں، وہ بھی مصیبت کا وقت ہے. اس سارے واقعے میں کیونکہ سورت کا نام بھی المؤمن ہے، اور اس مؤمن شخص کا ایک بہت زبردست کردار ہے جس میں ہر ایمان والے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ جس کا ایمان سچا ہوتا ہے، جو حقیقی معنی میں مؤمن ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی لیول پر ایک مبلغ ضرور ہوتا ہے. ایمان کی حرارت انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی کہ جس چیز کو آپ سچائی سمجھے پھر آپ اسے اپنے طرف لے کے سو جائیں، اپنے پاس آپ پھر امن سے بیٹھے رہے، نہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، شخص پہلے دربار میں سے تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا، کسی کو خبر نہیں کہ کوئی اس کی تربیت ہو رہی ہو کہیں، اور اس کو کوئی ٹریننگ کورس کرایا گیا ہو تبلیغ کرنے کا، کچھ نہیں کیا. کیا چیز تھی جو اس کے منہ سے بلوا رہی ہے؟ ایمان. جس شخص کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی حکمت سکھا دیتے ہیں کہ کیسے پیغام پہنچاؤ، پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا. اگر آج ہم برائیوں کو دیکھ کر امن سے بیٹھے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا کوئی منصوبہ نہیں بناتے، اس کا مطلب ہے ایمان ہی کمزور ہے. جو ایمان کا لطف پا لے، جو ایمان کا مزہ چکھ لے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو چکھانے کے لیے آگے نہ بڑھے. کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کوئی اچھا کھانا لگا اور آپ مزے سے کبھی کھاتے رہے اور کہیں بولے نا کہ یہ اچھا ہے، آپ فوراً کہتے ہیں بہت مزے کا ہے، چکھو تم دیکھو تو صحیح طرح، ٹیسٹ تو کرو بہت اچھا ہے. جب تک کھاتے رہتے ہیں یہی کہتے رہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. یہ کیسا ایمان ہے جو آپ کے اندر ہے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کسی کو نہیں بتا رہے بہت اچھا ہے. جس کو ایمان کا لطف آ جائے پھر وہ ساری دنیا میں اس کو پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے کہ میں کس طرح اوروں کو وہ سب دکھا دوں جو میں دیکھتا ہوں. لیکن جس کے اندر وہ ایک مردہ حالت میں ہے، اس کی کوئی رمق ہی نہیں، کوئی زندگی اور جان نہیں، ایک بے جان سی چیز اس کے اندر ہے، پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہ لا سکے گا. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تمہارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ دنیا میں تم ہمارے لیڈر تھے، وہاں ہمارے مسئلے حل کرتے تھے، آج بھی تم ہمارے کچھ مسئلے حل کر دو، یہ جہنم کا عذاب تھوڑا سا گھٹا دو ہم سے. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور کوئی لیڈر نہیں، لیڈر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، بس ایک دن چین کا مل جائے. جیسے ہم بہت دن کام کر لیتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایک چھٹی مل جائے، ذرا سا ریلیکس ہو جائے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. صدو مانگو اللہ سے ایک دن کی تمہیں چھٹی مل جائے عذاب سے، لیکن یاد رکھو کافروں کی دعا اب قبول نہ ہوگی. ایک دن کی بھی فراغت یا ایک دن کی بھی رخصت اس عذاب سے نہیں، ایک دن کی بھی تخفیف تم سے نہ کی جائے گی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے کیسی رہنمائی کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی، ان کی رہنمائی کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو کتاب دی گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ تھی، اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، لیکن بنی اسرائیل نے اس وراثت کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بنی اسماعیل میں اٹھایا، اس کو کتاب دی، اور پھر اس کی امت کو وارث بنایا۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں ذنب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خلاف اولا کام پیغمبر کے حق میں ذنب شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی چیز جو جائز کے اندر بھی ہو لیکن اعلیٰ درجے سے ذرا کم ہو تو وہ ان کے حق میں ذنب ہوتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارُ، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، کیونکہ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننا نہیں چاہتے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، لہذا اس میں بحث کرنے لگتے ہیں، منمانے مفہوم بتاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس سے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں، قَالَ رَبُّكُمْ، جمع کثیرا ہے، جو بھی اس کی پکار سے، او دعو نہیں، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری دعا، قبول کروں گا اس کو، مجھ سے مانگو، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ دعا بھی نہیں مانگنا چاہتے، فرمایا جو لوگ میری عبادت سے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہی ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اعلیٰ ترین حصہ ہے، کوئی عبادت اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مانگو مجھ سے میں جواب دوں گا تم کو، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی؟ ایک طرف تو کہا گیا میں قبول کروں گا، پھر قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر اس کے آداب اور شرائط پوری نہیں کرتے۔ دعا کے آداب میں کیا چیز ہے؟ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی ہو، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، یعنی دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی گئی ہو۔ پھر اسی طرح دعا ایسی چیز کے بارے میں نہ ہو جو ناممکنات میں سے ہوتی ہے، پھر ایسے مواقع پہ مانگی جائے جس سے دعا قبول ہوتی ہے، مثلا آزام اقامت کے درمیان صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کسی بھی نیکی کے کام کے بعد، پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں خاص طور پہ دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، عرفہ کے دن، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ افطار کرنے سے پہلے، پھر عادل امام کی دعا، پھر مسافر کی دعا، بارش کے وقت مانگی ہوئی دعا، پھر اسی طرح اضطراری اور بیماری اور پریشانی کے وقت میں، پھر اسی طرح نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے، پھر اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے لیے، پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، پھر قبلہ کو دیکھتے وقت، پھر صحیح اور طواف کرتے وقت، پھر مزدلفہ میں، منا میں، پھر اسی طرح مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ تو چاہتا تو قبول کر، نہیں تو نہ کر، نہیں، پورے عزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ، نہیں اللہ تو کر سکتا ہے تو دعا قبول فرما، کیونکہ دعا جو ہے وہ ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نہیں اتری۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بہرحال فائدہ دیتی ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں، یہ مصیبتیں جو آ گئی ہیں ان میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کے معاملے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، دعا اصل میں ایک بہانہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا، جڑنے کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، ویسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی گر گئی، کوئی خراب ہو گئی، کوئی ہو نہیں رہی، آپ تھکے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، کوئی فکر ہو رہی ہے آپ کو، کوئی پریشانی آ رہی ہے، حل کیا ہے؟ پریشان ہوتے رہے، دکھ اٹھا کر نہیں، فوراً دعا مانگے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کے ساتھ بہت سے ایسے توہمات وابستہ کر رکھے ہیں کہ جب تک آپ وضو سے نہ ہو دعا نہیں ہو سکتی، اور جب تک قبلے کی طرف ہو نہ ہو دعا نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے شاید ہر وقت ہاتھ اٹھا کے اور اس طرح۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو، اور جو دل میں آئے اسے مخاطب کر کے دل ہی دل میں ذرا اونچی آواز سے لے کے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر حال میں پکارو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر موقع پہ سنتا ہے، دل ہی دل میں پکارو تو بھی سن لیتا ہے۔ انسانوں کو تو بول کے سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دل کی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے دراصل دعا، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ دعا مانگنی چھوڑ دیتے، میری قبول نہیں ہوتی، مانگنے کا کیا فائدہ، اتنا مانگ چکے آپ اور نہیں مانگتے، یہ جملہ سب غضبناک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، مایوسی کفر ہوتا ہے، نہیں مانگتے چلے جاؤ، کھل رہے ہو نہ پیچھا، ہر روز ایک نئی شام میں ہے وہ، اگر کل اس کی رحمت آپ کی طرح متوجہ نہیں ہوئی تو ہو سکتا آج ہو جائے، پر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں۔ ہمیں جو چیزیں بڑی ناممکن نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا عزم اور اللہ پر امید قائم کرے، لم اکم بدعا رب شقیہ، سارے حالات غیر موافق ہیں لیکن دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے کہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو سب پوری ہوتی ہے۔ کتنی پازیٹو تھنکنگ ہے ان کی۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے بہکنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے، کہ اللہ کی باتوں کا انکار، اور عموماً کیوں ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، لیکن ہم کبھی اپنی شکل پر راضی نہیں ہوتے۔ وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ ذلکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، یعنی جس سے یہ سب کام ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین له الدین، وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اس کے لیے خالص کر کے، یعنی دعا مانگو تو عبادات کو بھی اس کے لیے پھر خالص کرو، اس کی اطاعت کرو۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور عبادت کا ایک معنی دعا بھی ہے، یعنی مجھے تو کسی اور سے مانگنے کی اجازت نہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جیسے پتھر کی مورتیاں یا انبیاء یا صالحین یا شہداء جن سے تم امیدیں رکھے ہوئے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے علقہ، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھیلائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحد کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہی رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانا ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت سارے غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، انہوں نے اپنے علم کو کافی سمجھا اور اللہ کے رسولوں کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دی، اسے عظیم مانا۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ علم جس سے دنیا کی ترقی ملتی ہے انسان کو، اور دوسرا وہ علم جس سے آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے چونکہ دنیا کی اہمیت بہت ہے اس لیے وہ دنیا کے علم کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکالیں گے، مال بھی لگائیں گے، ساری صلاحیتیں صرف کریں گے، ہر طرح کا اہتمام کریں گے، ہر دوسری چیز کو چھوڑ کر اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں گے۔ اور چونکہ آخرت ہمارے سامنے کوئی نہیں، ہمیں نظر کوئی نہیں آتی، اس لیے اس کا علم یا اس کی کامیابی کا علم وہ بھی ہمیں کوئی بہت اہم نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں، ہم سب نے اب تک کیا کچھ پڑھا ہے، کس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، کس چیز میں زندگی گزاری، ہم اپنے بچوں کے لیے اہمیت کس چیز کی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اس کا بھی علم ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو ہم اس کے لیے بچا کچا وقت، معمولی وسائل، فارغ وقت، معمولی صلاحیتیں بس وہ کافی سمجھتے ہیں کہ اللہ تجھے تو غفور و رحیم ہے نا، اس لیے بغیر کچھ سیکھے بغیر کچھ کیے بھی وہاں جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بھول ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کیوں ہوئی، کیا وہ دنیا کی ترقی میں کم تھے، کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، کیا انہوں نے بڑے بڑے گھر نہیں بنائے تھے، بڑے بڑے محلات نہیں تعمیر کیے تھے، کیا اونچی عمارتیں نہیں بنائی تھی، کیا پہاڑ کھود کے نہیں تراشے تھے گھر، کیا بڑے بڑے ستون نہیں اٹھائے تھے، کیا وہ خود زیادہ طاقتور اور زور آور نہ تھے، کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ ایک سے ایک تہذیب، فرعونی تہذیب دیکھیں، سندھی تہذیب دیکھیں، مختلف تہذیبیں آپ دیکھیں، کیا کچھ نہ تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ ختم ہو گئی، کیوں؟ انسان کیوں نہیں سوچتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علم، آرٹ، فن، جس چیز میں انہوں نے خود کمال حاصل کیا تھا اس کو تو وہ بہت اہمیت دیتے تھے، اس لیے فرحوا بما عندهم من العلم، اسی پہ خوش تھے، اسی پہ اطرا رہے تھے، اسی میں مگن رہے، اسی کو اہمیت دیتے تھے، اور مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ جو کچھ رسول لے کر آئے تھے۔ چلے وہ تو کافر قومیں تھی ایسا کرتی، لیکن آج ہم تو مسلمان ہیں، پھر کیوں ایسا ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کریں گے تو اچھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو شخص دنیاوی ڈگری رکھتا ہے اس سے ہم فوراً مروب ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ کتنے کمپلیکس ہیں نا ہم۔ اللہ کی کتاب اگر اس کی قدر ہو، اس کی اہمیت ہو، تو اس کے سیکھنے کے لیے بھی ہم اپنی بہترین چیز لگائیں، بہترین وقت اور بہترین مال اور بہترین سب کچھ۔ لیکن پچھلی قوموں کے یہ سارے واقعات ہمیں سبق نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت نظر نہیں آتی، اور جو چیز نظر نہ آئے وہ تو بھلا دی جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہماری نگاہوں میں۔ پھر فرمایا پھر اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا، اللہ وحدہ لا شریک کو، یعنی موت کے وقت سب سیدھے ہو گئے۔ تو فرعون جیسا متکبر شخص بھی کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لے آیا اس رب کا جس کو بنی اسرائیل ایمان لائے، ہم انکار کرتے ہیں ہم سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، یہاں معبود میں پھر ان کا یہ علم بھی آ جاتا ہے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔